آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بہت ڈر لگتا ہے تو بچے لوگ کو مارتے ہیں. ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے کچھ تو کہیے. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, پروڈیوسر ہماری گلرخ ہیں اور حسب معمول ہمارے پاس کہانیاں بھی ہیں اور امید ہے کہ کہانی کاروں سے بھی ہم آپ کی ملاقات کروا سکیں گے. درخواست ہم یہ کریں گے کہ باوجود کافی دیر کوشش کرنے کے ہمیں ستار محمد خورشید صاحب کا, جو آزاد کشمیر سے انہوں نے کہانی بھیجی تھی, ان کا ٹیلی فون نمبر نہیں مل پایا. تو اگر وہ کہانی سن رہے ہوں, اگر وہ یہ پروگرام اسے سن رہے ہوں تو پلیز ایک سیکنڈ کے لیے آپ فون کر کے گلرخ کو نمبر لکھوا دیجیے, ایسا نمبر جو ہم کانٹیکٹ ہم کر سکیں تاکہ ہم آپ کو فون کر سکیں. اور یہی درخواست ہماری حنیف صاحب سے بھی ہے جنہوں نے کشمیر سے, باغ کشمیر سے اپنی کہانی بھیجی تھی. بڑی دلچسپ کہانی ہے, بہت اچھی. انہوں نے ایک زلزلے کے بعد کس طرح این جی اوز کی مدد سے اسپتال قائم کیا اور اب ایک ڈاکٹر کی تلاش میں. آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی. تو اپنے ان دونوں کہانی کاروں سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ضرور کال کر لیں تاکہ ہم آپ کو پروگرام میں لے سکیں. غالباً ہمارے یہاں سے کچھ کنیکٹ کرنے کا مسئلہ ہے اس وقت. تو نمبر آپ کو پتا ہے, ٹول فری نمبر کے علاوہ آپ ہمیں چاہیں تو 619-3304 پر فون کر سکتے ہیں. یہ اسے پہلے آپ کو امریکہ کا نمبر ڈائل کرنا ہوگا, جو کچھ آپ پاکستان سے کرتے ہیں. تو چلیے ہم کہانیوں کی طرف چلتے ہیں. پہلی کہانی ہماری, جیسا کہ میں نے بتایا, سردار محمد خورشید صاحب کی ہے. لیکن ایک بات اور میں بالکل بھول گئی تھی کہنا, کچھ کہانیاں میرے سامنے ہیں اور چاہ رہی تھی ان کو آج ریکارڈ کرنا. اس میں سے ایک کہانی تو عبدالحمید خان صاحب کی تھی, جو کہ انہیں شاہ رحمان نوشیرا گجرانوالہ سے بھیجی تھی. اور بہت اچھی کہانی تھی عبدالحمید خان صاحب کی. ایک تو یہ بھی بات ہے کہ بہت زیادہ تر کہانیاں ہمیں ایسی ملتی ہیں جس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, مگر یہ کہانی جو تھی ایک نیک کام کے بارے میں تھی. انہوں نے ایک نیکی کی, کس طرح انہوں نے ایک لڑکی کی زندگی کو بچایا. تو میں چاہوں گی عبدالحمید خان صاحب, آپ نے اتنا چننا منا لکھا ہے اپنا نمبر اور وہ یقیناً مجھے صحیح پڑھا نہیں جا رہا, اور اسی لیے ایسا ہوا کہ دو نمبر جو آپ نے بھیجے تھے موبائل کے, دونوں پر فون کرنے کے باوجود وہ مل نہیں سکے. اور یہی آتا ہے کہ ٹیلی فون نمبر درست نہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے کیونکہ بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہے تو غالباً وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا اور ہم درست نہیں ملا رہے, تو آپ ہمیں لکھ دیجئے. اسی طرح ایک کہانی جو ہے انسنو وسیم کی ہے, جو انہوں نے کشمیر, بھارتی کشمیر کے ایک چھوٹے سے قصبے بجباڑہ سے بھیجی ہے. یہ بھی بہت اچھی کہانی ہے اور خوشی ہوگی اس کہانی کو ریکارڈ کر کے اور نشر کر کے. تو پلیز یہی درخواست ہماری بلال سے بھی ہے. بلال نے بھی اپنا نمبر نہیں لکھا اور ان کا پورا نام ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں ان کا پورا نام کیا ہے. انہوں نے بہت ایک اچھی سی کہانی لکھی ہے, ہلال احمد کمبے نے. تو پلیز ہلال آپ بھی اپنا نمبر صاف صاف لکھ کے بھیجیے. مجھے معلوم ہے کہ آج کل موبائل فون یا سیل فون بند ہے کشمیر میں, اگر آپ کا لینڈ لائن نمبر ہو تو آپ وہ بھیج دیجیے ہمیں. تو چلیے اب چلتے ہیں آج کی پہلی کہانی کی طرف, اور وہ بھیجیے سردار محمد خورشید صاحب نے کشمیر سے. خود ماہر تعلیم ہے, تعلیم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. آخر میں مجھ سے کچھ شکوہ بھی کیا ہے, لیکن چلیے میں کیوں بتاؤں, آپ خود ان کی کہانی سنیے.
کہانیاں عام طور پر فرضی ہوتی ہیں. جب ہم طالب علم تھے تو پیسہ کوا کے عنوان سے کہانی پڑھی تھی جو آج تک چل رہی ہے, مگر جب کہانی کے ساتھ لفظ میری شامل کرتے ہیں تو پھر میری کہانی حقیقی کہانی بن جاتی ہے. میری کہانی بھی اس زمانے کی ہے جب میری عمر 4-5 سال تھی, بر صغیر کی تقسیم ہو رہی تھی اور کشمیر کا حکمران ہری سنگھ نامی ایک ڈوگرا راجا تھا جس کے ظلم کی داستانیں آج تک اس زمانے کے بڑے بوڑھے سناتے رہتے ہیں. جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی تو ریاست جموں کشمیر کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ اپنی مرضی کا الحاق کر سکیں گے. کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی قرارداد 19 جولائی 1947 کو مسلمانوں کے ایک رہنما سردار محمد ابراہیم خان کے گھر پر منظور کی. ہری سنگھ نے ہندوستان کے ساتھ الگ کر کے ریاست میں ہندوستان کی فوج منگوا لی. ہندوستان کے زمانے کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو تھے. یو این ایل کی سلامتی کونسل میں جنگبندی کا وہاں ویلا کرنے چلے گئے. چنانچہ سلامتی کونسل نے مداخلت کر کے جنگ بند کرا دی اور ایک عارضی کنٹرول لائن مقرر کر کے قرارداد منظور کی کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کی رائے شماری میں ہوگا, جو تا حال التوا میں اور آج تک رائے شماری نہیں ہو سکی. میری کہانی کا آغاز اس زمانے کے اس سکول سے ہو رہا ہے جہاں مجھے قاعدہ کلاس میں میرے والد محروم نے داخل کروایا. دور عہد حکومت میں اس علاقے میں کوئی سکول نہ تھا, اس لیے خوانگی صفر سے اوپر نہ تھی. اس زمانے میں رابطے کا واحد ذریعہ ڈاک کا خط تھا جو کبوتر کی رفتار سے بھی بہت کم تھا, کیونکہ راول پنڈی سے ہمارے شہر رالا کوٹ تک ایک پیادہ ڈاک لے کر جاتا تھا جسے پیدل سفر کے لیے 4-5 دن لگ جاتے تھے. اس پر ٹرا یہ کہ خط پڑھنے والا بھی کوئی نہ تھا اور خط پڑھوانے کے لیے اسی ڈاکیا کی منت مانجت کرنا پڑتی تھی. اگر خط وہ پڑھوا لیا جائے تو پھر مصیبت یہ تھی کہ خط لکھونا مشکل ہو جاتا تھا. بہرحال یہ پسماندگی کی ایک جھلک تھی. جس شخص کی قیادت میں آزاد ریاست جموں کشمیر قائم ہوئی اس کا نام سردار محمد ابراہیم خان تھا اور انہوں نے ہندوستان سے بھارت لا کیا ہوا تھا. ان کی برہمی تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس علاقے کے باشعور افراد نے سدھن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک تنظیم بنائی, جبکہ یہ افراد خود پڑھ لکھے نہ تھے مگر تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے تھے. اس زمانے میں ان لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا. جنگ کے دوران بھارتی فوج نے مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دیا تھا اور ضروریات زندگی راول پنڈی سے جاتی تھی. راول پنڈی کے شہر سیالا تک سڑک تھی, اس سے آگے تقریباً 200 کلومیٹر سفر پیدل طے کرنا پڑتا تھا. سامان وغیرہ لے جانے کے لیے خچر یا گدھے وغیرہ ہوتے تھے, وہ بھی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے, اس لیے زیادہ تر لوگ اپنے کندھوں پر وزن اٹھا کر لے جاتے. یہ سفر 3-4 دنوں کا تھا. راستے میں آزاد پتنگ کے قریب ویران نالے تھے اور جن کو رتا کاس اور منڈا کاس کہتے ہیں, اور یہ مشہور اس لیے تھے کہ جہاں ڈاکو چھپے رہتے تھے اور مسافروں کو قتل کر کے دریا میں پھینک دیتے تھے اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے تھے. مسافر قافلوں کی شکل میں سفر کرتے تھے. غرضے کے ہر طرف غربت و افلاس کے گٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے اور سارا علاقہ پسماندگی کا شکار تھا, جسے قلم بند کرنا کافی مشکل بات ہے. نوزائیدہ حکومت کا یہ پہلا پرائمری اسکول تھا جس کے لیے ایک جھونپڑا نما 2 کمروں والا کوٹھا سمجھ نہیں دیے. عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت ہندوؤں کی متروکہ زمین میں تعمیر کیا تھا. متروکہ زمین وہ تھی جو ہندو چھوڑ کر چلے گئے تھے. کوٹھا تو تھا مگر اسکول کی مزید ضروریات مثلاً کرسی, بینچ, ٹاٹ, بلیک بورڈ کچھ بھی نہ تھا. پھر طلبا کے بیٹھنے کے لیے ہم کیا کرتے تھے کہ اپنے اپنے ایک پتھر اکٹھا کر لیا کرتے تھے اور اس پر ہم صبح اسکول آتے تو ان پتھروں پر اکثر ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے تھے کہ یہ میرا پتھر ہے, یہ تمہارا پتھر ہے, اور کچا کوٹھا اور اس پر کل کائنات یہی تھی. اور دوسرا مسئلہ استاد صاحب کا تھا. استاد اس لیے نہیں مل رہا تھا کہ سارے علاقہ میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا. خدا خدا کر کے ایک صاحب جس کا نام جنگس خان تھا اور دلی میں کسی انگریز کے گھر گھریلو ملازم رہے تھے اور بر صغیر کی تقسیم کے بعد واپس گھر آ گئے. وہ معمولی اردو لکھ سکتے تھے. استاد مقرر کیا گیا. مجھے خوب یاد ہے کہ وہ چھانے والی پگڑی پہنتے تھے اور ان کے بیٹھنے کے لیے ایک اونچا سا پتھر رکھ دیا گیا تھا اور جسے بعد میں کوئی طالب علم ایک لکڑی کا بنا ہوا ایک کرسی نما کوئی چیز لایا جس کو ہم وہ بنڈا کہتے تھے. اور اس لیے کہ اصل کرسی جو تھی اس علاقے میں کسی کے پاس تھی ہی نہیں. ہمارے لیے مشکل سے لکھنے پڑھنے کا سامان نایاب تھا اور کاپی قلم سے کوئی وقفیت نہ تھی. مجھے یاد نہیں کہ کس طرح راول پنڈی سے تختیاں, سلیٹ اور قاعدہ وغیرہ کسی نے منگوا کر دیے, لیکن خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اور والسا محروم نے مکئی کے دانے جسے غلہ کے طور پر کتب فروش کو دے دیے اور ان کے بدلے میں میرے لیے قاعدہ, سلیٹ اور تخت خریدی تھی. کپڑے کا ٹکڑا بھگو کر کاغذ لگاتے اور پھر اس ٹکڑے کو تختی پر رگڑتے تھے تا तो तख्ती का रंग छा हो जाता था। हमारे इलाके में सफेद रंग की मट्टी आज भी मिल जाती है, चूने की तरह होती है, उसको हम किसी प्याले में घोल लेते थे क्योंकि द्वार नाम की उस वक्त कोई चीज नहीं थी। इस किस्म का एक और पौधा है जिसे मुकामी जुबान में हम लोग नड़ी कहते हैं। इसकी शाख को तराश कर हम एक कलम बना लेते थे। इस महलूल को गली में उस द्वार में डुबोलते, और जब हम नड़ी की कलम को सफेद मिट्टी से डुबोते जाते थे और इस तरह लकड़ी की तख्ती पर अलफ बे पी से वगैरह पट्टे लिखते थे। सफेद रंग का एक पत्थर होता है हमारे इलाके में जिसको रगड़ रगड़ कर हम एक पंचम की तरह बना लेते थे, और इस स्लेट पर से लिखते थे 1 2 3 4 5। मैं वाइट प्राइमरी स्कूल था इसलिए 8-10 गांव से स्कूल में आकर पढ़ते थे जो उम्र में 10-12 साल से कम न होते थे, और उस्ताद साहब के लिए उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। उनने चंद मोटे सेहतमंद लड़कों को मॉनिटर बनाया हुआ था जिनका हुक्म मानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। अगर हम उनका हुक्म न मानते तो उस्ताद साहब के डंडे का सामना करना पड़ता था। ज्यादातर सजा मुर्गा बन जाने की शक्ल में मिलती थी। स्कूल के सेन में खुबानी का एक दरख्त सायादार दरख्त था जो साहिबान का काम भी देता था, और इसी सहाय के जरिए स्कूल भी लगता था और छुट्टी भी होती थी। गोया इसका साया घड़ी का काम भी देता था, और जो जो तलबा की तादाद बढ़ती गई और हुकूमत के रसायल भी कुछ बेहतर हो गए तो फिर एक प्राइमरी उस्ताद और एक तख्ता सा, एक कुर्सी, एक मेज, एक टाक पट्टी और एक रजिस्टर हाजरी तलबा वगैरह के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया किए गए। और एक और उस्ताद साहब जिनका नाम मुझे याद है, वो अलबत्ता 5वीं पास थे मगर उन्हें भी हिसाब नहीं आता था। इसी स्कूल की पड़ोस से एक साल फौज में सिपाही भर्ती हो गए थे, और वहां से वो साल में 2 महीने के उन्होंने फौज में रहकर रोमन उर्दू की तालीम हासिल की हुई थी, और इस दौरान में वो रजाकाराना तौर पर हमें ऐसा पढ़ाया करते थे। ट्यूशन का कोई नाम ही नहीं था और ट्यूशन देने के लिए हमारे पास पैसे ही कौन थे। फिर इसी स्कूल को कुछ ऐसे के बाद लोअर मिडिल का दर्जा मिल गया, और मास्टर साहब आ गए जिनकी तालीम मिडिल क्लास थी, और यहाँ जाकर हम फिर छठी जमात में दाखिल हुए, छठी तक पहुंच गए, और वहां हमने ABCD तक सीखी। खुशकिस्मत से हरमासन साहब जो मुकर्र हुए वो खुद मिडिल पास थे, और उनका नाम सिद्धारा अयूब खान था। प्राइमरी स्कूल फिर मिडिल हुआ और हाई स्कूल हो गया, मगर इस हाई स्कूल के हर मास्टर साहब की तालीम काबिलियत भी FA थी क्योंकि इससे जो है इस इलाके में पढ़ा लिखा और कोई आदमी नहीं था। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से कुछ टीचिंग लाया था हमारे इस तालीम इदारे के दर्जा में भी जोड़ी, और जब हमारे स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिया गया तो इसके अलावा 4-5 दोस्त पाकिस्तान से आए थे जिन्हें मुकामी जुबान नहीं आती थी, उर्दू बोलते थे, सूट पहनते थे, इस्त्री से अपने सूट को इस्त्री करते थे। दो कमरों के एक कच्चे मकान में उनकी रिहाइश थी, और वो उसल राजा का नजदीकी उसको अमदारा कहते हैं। किस्मत का जो अंदाज था वो इन लोगों के लिए हमारे लोगों के लिए बहुत बिल्कुल एक अजीब सा था। वो सोचते थे कि ये कोई गोरे हैं और उस कच्चे मकान को इन्होंने वाइट उसका नाम दे दिया। ऐसे दूर में अनपढ़ होने के बावजूद लोग तालीम की अहमियत से बेबाचे खान मोहम्मद खान एक आदमी थे जो सूबेदार मैनेजर थे और पेंशन पर रिटायर होकर आए थे। उन्होंने सुदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से एक तंजीम कायम की जिसका मकसद तालीम को आम करना था। उस जमाने में रुपया पैसा नाचे हर घर की खातून खाना की जिम्मेदारी लगाई गई कि वो 2 वक्त का खाना पकाते वक्त बिस्मिल्लाह कर एक मुट्ठी आटा एक बर्तन में डाल दिया करें, और फिर हर देहात में कमेटियां कायम की गई जो हफ्ता भर जमा शुदा आटा जमा करते थे, और इसे करने के बाद जो रुपए पैसे मिलते थे उससे इन बच्चों को रिश्वत दिए जाते थे। उस वक्त की बदौलत बहुत से लोगों ने बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल की, और उन्हीं में जैसे इब्राहिम खान का नाम भी शामिल है। तो تو تھا کہ لوگ عورتوں کی تعلیم کو انتہائی معیوب خیال کیا کرتے تھے اور عورتوں کی تعلیم کا قتل کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ پہلا گرل اسکول جب قائم کرنے کی تلاش میں اس کے بانی ایک آدمی غازی اللہ کی تخان تھے، ان کا لوگوں نے مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا. ان کی کوششوں سے قائم شدہ وہی گرل اسکول آج یونیورسٹی کالج کا درجہ اختیار کر چکا ہے، اور شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں کوئی گریجویٹ اور پی ایچ ڈی لڑکے اور لڑکیاں موجود نہ ہوں. پونچھ یونیورسٹی ہے، زہر یونیورسٹی ہے، اور ویمن یونیورسٹی کے علاوہ اور بہت سے تعلیمی ادارے ہیں، اور جموں کشمیر یونیورسٹی ہے، اور غریبوں کو یہ بچے کوڑے کرکٹ کے گھروں پر، ہوٹلوں میں اور گھروں میں قسم قسم کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. میں نے ایسے بچوں کی تعلیم ہمالیہ سیکنڈری اسکول کے نام سے تعلیم ادارہ قائم کیا. یہ بچے اسکول ممکن ہے کوئی زیادہ میرٹ تو حاصل نہیں کر سکیں گے، مگر کم از کم منشیات کے علاوہ اور دہشت گرد بننے کے علاوہ کچھ تو لکھ پڑھ سکیں گے. میں نے اپنے پروگرام میں شہناز علی صبر کے پروگرام کے ساتھ سے ایسے بچوں کی مالی معاونت کے لیے بھی اپیل کی تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میرا وہ پروگرام وہ شائع نہیں کر سکے. تو یہ تھی میری آج کی کہانی جو یہاں تک آ کر ختم ہو گئی ہے. تو بہت بہت شکریہ.
تو ہوا ہے کنا
بھائی، کچھ تو کہیے نا.
کہو نہ کہو
کچھ تو چاہو
کم میں بگوش نا
کچھ کہیے نا.
لکھو سے ہوا ہے
کہو نہ کہو
او کوشے تاکھو.
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں، نمبر نوٹ کر لیجئے 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجئے 0800-777-89. پروگرام ہے
تو سمن ہفتے کو تو آپ فون کریں گے ہی، لیکن اس وقت بھی فون کیجیے. ایک آدھ فون ہمیں ملا بھی لیکن وہ فون کٹ گیا، اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ ٹیلی فون نمبرز میں آج کچھ گڑبڑ ہے. لیکن بہرحال ہمیں آپ کی کالز کا انتظار رہے گا، اور جن لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کے فون نہیں ملتے، ان کے لیے بہترین موقع ہے آج فون کرنے کا، کیونکہ شاید کافی مایوس سے ہیں لوگ اور کم فون ملا رہے ہیں. 0800-777-89 یہ نمبر ہے. اچھا شبیر ہمارے ساتھ ہیں، اور جی السلام علیکم شبیر صاحب.
وعلیکم السلام.
کہاں سے فون کیا بھائی آپ نے؟
میں میڈم شبیر بات کر رہا ہوں، فاروق ہوٹل کشمیر.
اچھا اچھا، آپ ہی کے علاقے کی کہانی ابھی ہم نے نشر کی تھی، تو کہانی سنی یا نہیں سنی آپ نے؟
جی میڈم آواز نہیں سن رہی.
میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی ہم نے سردار محمد خورشید صاحب کی کہانی نشر کی تھی جو آپ ہی کے علاقے سے ہیں، اور وہ تھی بچوں کی تعلیم کے بارے میں کہ جب پاکستان بنا تو کتنی بدحالی کے زمانے میں کس طرح سے لوگوں نے پڑھا، کس طرح نڑی کی شاخ کا قلم بنایا، مٹی سے سیاہی کا کام لیا. بہت اچھی کہانی تھی، بہت ہی اچھی.
سن رہا تھا یہ میڈم، ہمیں تو تقریباً کوئی 100 کلو میٹر دور مولانا کوٹ میں ہمیں سفارت ہوتا میں.
اچھا
کہانی سنا تھا، بہت اچھی کہانی ان کی، بہت پرانی پرانے زمانے کی کہانی، بہت اچھی. سردار رحیم صاحب کا ذکر کیا انہوں نے، بہت اچھی کہانی. میں نے فون کیا تھا، میں نے کہا 22 اکتوبر کو میری کہانی میں نشر کی تھی آپ نے.
آپ کا پورا نام کیا شبیر صاحب؟
22 اکتوبر کو میری کہانی نشر کی تھی، چودھری اختر صاحب کے مہمان لیے تھے.
ہاں 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 بالکل بالکل، وہ بھی تو آپ ہی کے علاقے کے ہیں چودھری اختر صاحب. تو کچھ آپ کا جو مسئلہ تھا انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس پہ کچھ ایسا تھا نا کچھ آپ کی کہانی میں کہ کوئی مسئلہ تھا آپ کا؟
ڈسٹربل ہو نا تو واپس میں ان کی کال سال کوئی نہیں آئی ہے، ان کے نمبر پتا نہیں تھے، آپ سے لیا دیا ان کو کیا نمبر تھے نہیں.
تو آپ کے آپ کو نمبر نہیں دیا تھا اس دن ہم لوگوں نے؟ اچھا تو ہم ایسا کرتے ہیں، آپ ایسا کیجیے شبیر صاحب اپنا نمبر آپ گلرخ کو دے دیجیے، تاکہ ہم آپ کو میں آپ کو فون کر کے ان کا نمبر دے دوں گی، آپ بات کر لیجیے گا اختر صاحب سے، ٹھیک ہے؟ ویسے ان کا لندن کا نمبر ہے لیکن آپ کر سکتے ہیں بہرحال. اور ہمارے ساتھ حاجی ملک صاحب ہیں خوشاب سے، اور ماسٹر عبدالرزاق صاحب بھی ہیں. جی حاجی ملک صاحب.
میں آپ کو ایک خاص لکھنا چاہتا ہوں, آپ اسلام آباد کا پتہ بتائیے.
اچھا پہلے تو یہ بتاؤں رزاق صاحب, آپ کی کہانی آپ نے نشر ہو چکی ہے؟ ابھی نشر نہیں ہوئی آپ کی کہانی؟
نہیں میری کہانی نشر نہیں ہوئی ہے اور نہ میں نے لکھی ہے, ابھی میں لکھنا چاہتا ہوں.
اچھا ایک اور عبد الرزاق صاحب ہیں, ان کی کہانی ملی ہے, میں نے کہا بتا دوں اس لیے. تو آپ ضرور کہانی لکھیے, ہمارا پتہ اسلام آباد کا ہے, پہلے اوپر لکھیے میری کہانی, پی او باکس نمبر یعنی پوسٹ آفس باکس نمبر 1353 1353 اسلام آباد پاکستان. لکھ لیا آپ نے پتا؟
بالکل لکھ لیا.
تو ضرور آپ اپنی کہانی بھیجیے.
1353 اسلام آباد.
جی ہاں, تو آپ خوش آپ سے فون کر رہے ہیں, اور تصویر بھیجیے گا ساتھ میں اپنی اور تھوڑا سا آپ کی کہانی سے متعلق جو بھی فوٹو ہوں. میں بلکہ اپنے جو کشمیر میں لوگ سن رہے ہیں پروگرام, اس میں کچھ لوگوں کا ذکر آیا تھا سردار خورشید صاحب کی کہانی میں, جیسے ایک صاحب تھے یونس خان یا سردار ایوب خان صاحب اور کئی ٹیچر خان محمد صاحب, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے قیام کے بعد کشمیر میں تعلیم کے فروغ میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو آپ میں سے کسی کے پاس اگر کوئی ان کی تصویریں ہوں یا ان کے خاندان کی کوئی تصویر ہو یا ان کے بارے میں کوئی معلومات ہوں تو فیس بک پر ضرور ڈالیے, کیونکہ ہمیں سب کو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. میں نے بھی کچھ تصویریں ڈالی ہیں, مجھے ظاہر ہے کہ اس وقت کی تو فوٹو نہیں ملی, لیکن پرانی کچھ تصویریں جو مجھے ملی میں نے ڈال دیں, کیونکہ یہی میرے تصور میں ایک اسکول ایسا آیا جو پتھروں پہ بیٹھ کے بچے پڑھ رہے ہیں اور پیار سے بڑے شفقت سے ان کے استاد نے پڑھا رہے ہیں.
یہ 1928 میں قائم ہوا تھا, یہ در بدر کی ٹھوکر کھانے کے بعد
1928 میں. کس جگہ ہے یہ اسکول؟
1928 میں ڈیری داخلی پتراڑ ذرا خوشاب میں, جو اس وقت پہ ذرا سرگودا تھا, اس میں قائم ہوا تھا اور ابھی تک پرائمری اسکول ہے. یہاں سے فارغ طلباء میں وارفر عام بریگیڈیئر ساول خان تھے, جو جنرل سلیم خان اور ایکس منسٹر ملک نعیم خان کے والد تھے.
اچھا تو آپ بھیجیے اپنے اسکول کی تصویریں بھیجیے, تو بڑا تاریخی اسکول ہے آپ کا, تو ضرور آپ بھیجیے. آپ نے بھی وہیں سے پڑھا ہے؟
جی میں نے بھی وہیں سے پڑھا ہے, اس کے بعد میٹرک پہل سے کیا ہے.
اچھا.
اور اس کے بعد جو ہے اس سکول کو آج تک کسی ایم این اے ایم پی اے نے اپ گریڈ نہیں کیا ہے, جبکہ پدراڑ سے دونوں ضلع خوشاب کے این اے 69 اور این اے 70 کے ممبر قومی اسمبلی ہیں, اور پروینشل پنجاب کے پی پی 39 کے ممبر تیسری دفعہ سلیکٹ ہوئے ہیں ملک جوید دوان صاحب.
میں آپ سے معذرت چاہوں گی کیونکہ لمبی کال ہوتی ہے, تو ہمارے دوسرے جو تھے کالر ہمارے ساتھ ماسٹر عبد الرزاق صاحب, ان کی کال ڈراپ ہو گئی. اور ہمارے ساتھ کوئی اور ہے اس وقت؟ ثناء اللہ مری ہیں ہمارے ساتھ کولو بلوچستان سے. جی ثناء اللہ مری
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھیا,
آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟
جی میں بالکل ٹھیک ہوں ثناء اللہ.
میڈم ایک آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ ہم لوگوں نے کچھ آپ کی طرف تصویریں بھیجی تھیں, دوسری طرف ہم بھیج رہے ہیں, آپ کو مل رہی ہیں کہ نہیں؟
آپ نے تصویریں ڈاک سے بھیجی تھیں یا مجھے فیس بک پہ ڈالی؟
نہیں آپ کو ہم لوگوں نے فیس بک پہ, آپ کے پیج پہ بھی ہم لوگوں نے بھیجی, آپ کے فیس بک اکاؤنٹ پہ ہم لوگوں نے بھیجی تھی.
جی ہاں مجھے فیس بک پہ تو آپ کی تصویریں ملی تھیں, مجھے یاد ہے کہ آپ نے اور ایک اور جن کی کہانی نشر ہوئی تھی, تو آپ دونوں کی تقریباً ایک ہی وقت میں ملی تھی. میں کسی وقت وہ ڈالوں گی اوپر کر کے. تھوڑا سا اگر آپ لوگ اس کی تفصیل بھی لکھا کریں نا تصویروں کے ساتھ, تو وہ پھر بہت اچھا رہتا ہے لکھنے کے لیے فیس بک.
نہیں میں ہم لوگ انشاءاللہ تفصیل جو ہے نا وہ فیس بک میں پھر ڈال دیں گے.
اگر پھر سے بھیج دیں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ آلریڈی آپ کے پاس تو موجود ہیں تصویر, ان کے ساتھ کچھ ڈسکرپشن ان کا نا تصویر کی تفصیل بھی لکھ کر بھیجیے, ٹھیک ہے؟ تاکہ میں سکوں. تو
ہم نے میں نے آپ کے پروگرام سے ایک چیز سیکھا ہے.
جی
میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ غریب کا بچہ پڑا ہے, ہمیشہ جو ہے تعلیم جس نے حاصل کی ہے نا وہ غریب کا بچہ جو ہے اس نے تعلیم کی طرف زیادہ توجہ بھی دی ہے, اور یا اس کو احساس ہے کہ اپنے پیرنٹس کا اپنی غربت کا.
اصل میں بات یہ ہے تعلیم تو دونوں ہی حاصل کرتے ہیں, لیکن کوئی ایک ایسا بچہ جس کے پاس بے شمار وسائل ہیں, اچھے سے اچھے اسکول میں جا سکتا ہے, ٹیوشنز بھی پڑھتا ہے, اس کا تعلیم حاصل کرنا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے, کیونکہ اس کو ہر سہولت حاصل ہے. کہانی تبھی بنتی ہے جب ایک ایسا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے جس کے کوئی وسائل ہی نہیں تھے. جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بچی نے میٹرک میں پوزیشن حاصل کی پنجاب میں, जो अगर आप उसका घर देखे मेहरान रह गई, बेवा माँ की बेटी है वो, और मतलब वो झोंपड़ी जो है वो झोंपड़ी भी ऐसी है कि बिल्कुल खुली हुई जो झोंपड़ी होती है, और उस बच्ची ने बड़े आला तरीन नंबर हासिल किए। हम सब ने दुआएं दी, मतलब मैंने जैसे ही पढ़ी, आप सबने भी पढ़ा होगा जिसने उसके लिए दुआ की होगी, तो ये बात है। इसलिए वरना पढ़ते तो दोनों ही है, लेकिन बात तो तभी बनती है।
ज्यादा गरीब का बच्चा पढ़ता है, ज्यादा उसको एहसास होता है, इसलिए
हाँ
वो
दिल से, दिल से और मेहनत से पढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं बात सनाउल्ला, बिल्कुल सही। अच्छा, हाजी मोहम्मद तकी साहब है हमारे साथ। जी तकी साहब, हाजी मोहम्मद तकी, उनको मेरा ख्याल आवाज नहीं आ रही, हाजी मोहम्मद तकी को। और कोई और कॉलर है अगर? जी तकी साहब, आवाज आ रही है? सरदार मोहम्मद शाहीन साहब हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, सरदार मोहम्मद शाहीन साहब।
हेलो।
जी जी, कौन बात
जी
कर रहे हैं?
सरदार मोहम्मद खुर्शीद बोल रहा हूँ जी।
अच्छा सरदार मोहम्मद खुर्शीद साहब, अपना नंबर जो है, अगर आपके पैसे खर्च हो रहे होंगे, आप चाहें तो गुलरुख को अपना नंबर दे दें ताकि वो आपको मिला लें। लेकिन मैं बहुत आपकी कहानी की तारीफ करना चाहती हूँ, आपको ऐसा अच्छा कहानी सुनाने का फन आता है, बहुत मुझे मजा आया आपकी कहानी सुन के। तो हम ऐसा करते हैं जी, लेकिन
वो रिकॉर्डिंग सही नहीं थी ना, कटिंग हो रही थी वो।
बस हम क्या करें, अब यही मजबूरी। आपको याद होगा कि कई दफा कहानी रिकॉर्ड करते हैं, और एक कहानी को 10 मिनट 15 मिनट की कहानी को घंटा कई दफा रिकॉर्ड करते हैं, तो मसला टेलीफोनों का है, और काफी इसमें से काट छाट भी की, जो जहां जहां आवाज बिल्कुल नहीं समझ में आई। और आपकी दूसरी कहानी जो थी, जो आपकी अपनी कहानी थी किस तरह आपने तालीम हासिल की, वो खुद एक बड़ी उम्दा कहानी थी। आपने शिकवा किया है, लेकिन आपको याद होगा आपने कॉपी नहीं रखी थी, तो आप रिकॉर्ड नहीं करवा सके उसको दोबारा, यही बात हुई थी ना?
शायद यही हुई होगी, बड़ी पुरानी बात हो गई है।
जी हाँ, मैंने कई दफा याद कराया आपको।
साल दो साल हो गए हैं।
तो आप दोबारा रिकॉर्ड करवा दें, जब चाहे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा चलिए, आप अपनी वो दीजिए टेलीफोन नंबर गुलरुख को दे दीजिए, फोन बंद नहीं कीजिएगा, गुलरुख आपका नंबर लिख रही हैं, हम आपको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, खुशी हुई आपका फोन सुन के, लोग आपसे जरूर बात करना चाहेंगे। अच्छा, हाजी मोहम्मद तकी साहब हमारे साथ हैं। जी तकी साहब,
अस्सलाम वालेकुम बहन साहिबा। सबसे पहले तो मैं आपके हक में दुआगो हूँ, परवरदिगार आलम जमीनी आसमानी आफात से महफूज रखे।
बहुत शुक्रिया, आमीन।
जी मेरा नंबर है 03555-6985883।
जीरो, अच्छा ये गुलरुख अभी लिख लेती हैं आपका नंबर, आप गुलरुख को बता दीजिएगा, हम ऑन एयर नहीं बताते हैं नंबर ज्यादातर तो। लेकिन ये बताइए आप फोन कहाँ से कर रहे हैं, किस जगह से?
ये गिलगित से मैं फोन कर रहा हूँ।
गिलगित से कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, आप बंद नहीं कीजिए, आपसे गुलरुख आपका नंबर लिख रही हैं, आप बात कीजिए जरा गुलरुख से। अच्छा बलूचिस्तान से हमारे साथ शेर अली साहब हैं। जी शेर अली साहब, जी वालेकुम सलाम।
कैसे? ठीक ठाक है
जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे? जी जी जी, खुशी होती है मुझे बलूचिस्तान से फोन जब आता है, बहुत कम हमें मिलते हैं फोन बलूचिस्तान से।
हम सिर्फ एक सलाम देता हूँ आपको।
बहुत शुक्रिया आपका, वालेकुम सलाम। और आपने कोई कहानी तो नहीं भेजी हमें?
हम पश्तो उर्दू से नहीं आते, और
अभी तो आप बिल्कुल, अभी तो आप बेहतरीन उर्दू बोल रहे हैं इस वक्त जैसे बोल रहे हैं, बस फोन कर दिया आपका, सॉरी। बहरहाल कहानी लिख डालिए आप। अच्छा चलिए हम अगली कहानी की तरफ चलते हैं, और सरदार साहब से फोन भी मिलाते हैं इस दौरान ताकि बात करें। ये कहानी बाघ कश्मीर से भेजी है हमें, और ये कहानी अपनी जगह बड़ी ही कमाल की कहानी है। मैं चाहूंगी आप लोग इस कहानी को गौर से सुनिए, और फिर मैं आपसे पूछूंगी, बताऊंगी वजह कि मैंने क्यों कहा, खास तौर पे जो डॉक्टर्स हैं।
मेरा नाम मोहम्मद अनीस मनाज है, और बाघ आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखता हूँ। बाघ से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है बनी मनासा, इस गांव से मेरा ताल्लुक है। और जलजले के बाद जो है वो मैं जलजले के दौरान ये अपनी दुकान पर था मैं, चूंकि 34 साल से बाघ के अंदर छोटा मोटा काम करता हूँ, और फिर ये है कि थोड़े रिफाई काम करता हूँ। वो बाघ शहर में अपना काम करता था, तो ये जलना शुरू हो गया, मैं दुकान पर था, मैं तो कलमा पढ़ता रहा। उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर के बाद बाहर निकला, तो सारा शहर जो है वो नरम भरम था। अलबत्ता ये अलग आसान है कि मेरी दुकान है, वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में जब मैंने महसूस किया कि बाहर निकला, तो मैंने देखा कि सारा शहर जो है वो वीरान हो चुका है। साथ स्कूल थे, उसमें बच्चे नीचे आए हुए थे, फिर ایک دوسرا اسکول تھا پرائیویٹ, اس میں تقریباً 200 بچے چھوٹے وہ ہیں جو شہید ہو گئے تھے. تو یہ ساری تباہی دیکھ کے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے سمجھا کہ اللہ نے مجھے بچایا, مجھے نئی زندگی دی. تو میں نے سچی بات یہ ہے کہ اپنے ذہن میں یہ دل میں یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں اپنے آپ کو جو ہے نا یہ اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے میں استعمال وقت کروں گا. تو مخلوق کا کام جو ہے وہ میں پہلے کروں گا اور اپنا کام بعد میں کروں گا. اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکہ میں میرے ایک بھائی ہیں محمودزاد, انہوں نے فون کیا کچھ دنوں کے بعد کہ ایک مہمان آنے والے ہیں, آپ ان کو اٹینڈ کریں. وہ پاکستانی ہیں اور پائلٹ ہیں, امریکہ میں جہاز چلاتے ہیں. تو وہ آئے, جب ان سے ملاقات ہوئی تو پھر میں نے گاؤں کا پورا سروے کرایا. تو سروے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کی فیملی ہے ان سب کو ہم گھر بنا کے دیتے تھے چونکہ سارے گھر تباہ ہو گئے تھے. تو میں نے کہا گھر بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بنا لیں گے, لیکن کوئی کام ایسا کر جائے کہ جو سب لوگوں کے کام آئے. اور اس میں یہ ہوا کہ بہت مشاورت کے بعد پھر ہمارے چونکہ اس علاقے میں بہت پسماندگی ہے, تو یہاں صحت کے حوالے سے بہت پرابلم تھی. ہمارے گاؤں سے پیچھے کوئی تقریباً 6-8 گاؤں اور بھی ہیں, تو راستہ یہی ہمارے گاؤں سے گزرتا ہے. تو اس میں میرے پتے میں تھا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ یہ گاؤں کی دونوں طرف سے چونکہ نالا گزرتا ہے, تو جب بڑی بارش ہو جاتی ہے یا نالا آ جاتا ہے تو یہاں سے گزرنا بڑا مشکل تھا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ چونکہ یہاں مریضوں کو بعض اوقات یہ ایک اسٹیچر ٹائپ ایک ڈنگی ہوتی ہے جس کے اوپر اٹھا کے تو وہ عبور کرنا پڑتا ہے. میری یہ نالج میں یہ بات تھی کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ خاص کر گائننگ کا جو مسئلہ تھا یہ پرابلم تھی, اور کئی خواتین ایسی جو مطلب وہ عبور نہ کر سکے نا, تو اس کے سائڈ پر بٹھا کے ان میں چھوڑا تو وہاں کہیں ڈلیوری ہوئی. اس کی وجہ سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ ایک اسپتال اگر نظام ہو جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے. یہ مشاورت کے بعد یہی بات تھا ہوئی کہ اچھا یہاں اسپتال بناتے ہیں. تو انہوں نے اس میں بڑا حصہ ڈالا. پھر امریکہ سے ایک خاتون آئی, وہ کسی ادارے میں ڈائریکٹر تھی, انہوں نے بھی خاصا وزٹ کیا, پھر سارا دیکھا. تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ مجھے ایمبولینس گاڑی جو ہے وہ مہیا کی, اس طرح دس جو تقریباً 10 سال سے یہاں چل رہی ہے, لوگوں کو سہولت ہے. کیونکہ یہاں کا مسئلہ یہ ہے, پرابلم یہ ہے کہ یہ 12 کلومیٹر تو 15 کلومیٹر ہے, لیکن یہاں سڑک کا مسئلہ, سڑکیں اچھی نہیں ہے, یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے شہر میں پہنچنے میں. اس کی وجہ سے کئی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو ایمبولینس کی سہولت کی وجہ سے الحمد للہ یہ کہ ایک اچھی سہولت ہو گئی. آج 10 سال سے تقریباً یہ ایمبولینس چل رہی ہے اور مریضوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اسپتال جو ہے وہ انہوں نے بنایا تقریباً 6 کمروں پر مشتمل ہے, مطلب زلزلہ پروف ہے. تو یہاں کے ڈاکٹر چونکہ زیادہ تر یہ دھیان رکھتے ہیں کہ کہیں امریکہ میں یا انگلینڈ میں ہمیں جگہ ملے تو جائیں, یہ دیہات میں آنا پسند نہیں کرتے. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ادارہ ایسا ہے ہمیں مل جائے کہ جو اس اسپتال کو چلائے, اور مطلب ہے یہاں مریضوں کو چونکہ 30-40 ہزار کی آبادی ہے, اس کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہے. تو یہ اسپتال تو تیار ہے, جو سامان وغیرہ اس کے اندر ساری چیزیں جو ہیں, بیڈ وغیرہ دوسری چیزیں, یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں, لیکن سارا نہیں مل رہا ہے یا کوئی سہولت اس طرح کی نہیں ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو ہے ہمارا اسپتال چل سکے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وساطت کی وجہ سے, سچی بات ہے میں چونکہ ایک عرصے سے سنتا ہوں بھائی صاحب ہمارے کا, تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے آپ کو جو ہے ایک ہی مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. اس امید پر میں آپ سے یہ میں چاہتا ہوں کہ شیئر کروں, ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی اس میں اس کا راستہ نکال دے اور ہمارے اس اسپتال کا کوئی اہتمام ہو جائے. تاکہ یہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ادارہ اس کو جس طریقے سے بھی چلائے, خواہے وہ پرائیویٹ بزنس کرے یا انسانیت کی خدمت کی بنیاد پر جیسے مناسب سمجھے وہ اس کا وزٹ کرے. میں ساری چیز ساتھ ہو کر کراؤں گا, دکھاؤں گا, اسپتال دکھاؤں گا, اور پھر جو مجھ سے میرے ذمہ جو بات ہوگی وہ میں انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہوں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
तो सामिन प्रोग्राम सुन रहे हैं आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से, मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़, प्रोड्यूसर हमारी गुलरुख हैं। और बड़ी शर्मिंदगी से सरदार खुर्शीद साहब से मैं ये कहूँगी कि इससे पहले कि गुलरुख आपका नंबर नोट करती हैं, टेलीफोन कट गया मैंने जैसे गर्ज की थी, आप प्लीज़ अब दोबारा एक दफ़ा फ़ोन कर लीजिए और गुलरुख आपको फ़ौरन ही नंबर लेके आपको कॉल कर लेंगी। कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं। मीर अब्दुल्ला हैं राजनपुर से। जी मीर अब्दुल्ला साहब, उनका फ़ोन भी कट गया। दीन मोहम्मद हैं डीआई खान से। दीन मोहम्मद साहब, उनका फ़ोन भी कट गया। और हाजी मोहम्मद तकी हैं गिलगित से। हाजी मोहम्मद तकी साहब
जी
तकी साहब
जी, मैडम साहब खुदा सलामत रखे। सबसे पहले तो
जी
मैं आपका दुआ वो हूँ, आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं दिल खोल के मैं बैंक
जी,
जिस वक्त यहाँ हिंदू की हुकूमत थी, डोगरा राज कायम थी पाकिस्तान बनने से पहले, तो उस वक्त वो इस तरह से हांकते थे जैसा कि गद्दे को भी हांका नहीं जाता था, और हवाई जहाज का कोई बंदोबस्त नहीं था। लोग पैदल चल के कश्मीर तक जाया करते थे, अपनी तजारत कारोबार क्या करते थे। लेकिन यहाँ जो रजाइये तौर पर आवाम जो काम लिए जाते थे ज़बरदस्ती, उनको पर एक नंबरदार को कायम किया गया था और जिसके जेर निगरानी में एक चौकीदार था। तो जब भी उनको उनके बच्चों को या उनको कहीं जाना हुआ होता तो एक जमपान की तरह वो चारपाई की तरह एक पैदा करते थे, जब जस्टिस को तैयार करके उसके ऊपर उनके अफराद को बिठा लिया करते थे। वो बीवी साहिब या बेगम साहिब को बच्चों के साथ ऊपर उसको तख्ते के ऊपर बिठाया करते थे, उसके चार पाए होते थे, और उनको ले जाने के लिए महारा वाइस लोगों को डिटेल किया करते थे, चुन चुन के जवानों को डिटेल किया करते थे, यानी पढ़ाओ टू पढ़ाओ महलवार इनकी ड्यूटी थी। यहाँ दिल्ली से ले जाया करते थे पड़ी पड़ी से वहाँ के मोमिन ले जाया करते थे बोंजी बोंजी।
मैं बिल्कुल मुझे खुशी हुई कि आपने अपने इलाके की तारीख आप बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास सभी और कॉलर्स भी हैं और कहानियाँ भी हैं तकी साहब, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने इलाके की कहानी हमें लिख कर भेजिए और अच्छी सी कहानी लिखिए। आप तो इतना अच्छा बोल रहे हैं, मैंने देखा है आपके आप लोगों को कहानी सुनाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन मुझे ये जाहिर है कि आपका इलाका बहुत तरक्की कर चुका है, पढ़ाई भी है, लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, तो अब हालात अब बदले हुए नजर आते हैं आपको?
जी जी, मैं खुद चेयरमैन हूँ इस स्कूल में, 16 साल से घर हाई स्कूल की खिदमत कर रहा हूँ, सोशल वर्कर चेयरमैन।
अच्छा,
फिर सुप्रीम काउंसिल में भी हूँ, फिर अमन कमेटी में भी हूँ, तो आवाम की भी खिदमत करता हूँ और बच्चों की भी फीस से बिल्ला रजा इलाही के लिए। फिर शादी ब्याह में भी मेरा हाथ है, कतल गारदगी के फैसलों में भी मेरा हाथ है, और जमीनों के झगड़ों में भी इंशाल्लाह पीछे कभी नहीं हटा हूँ।
तो तकी साहब, मैं आपका नंबर मैं महफूज रखूंगी और मैं आपको कॉल करूंगी। पिछली दफा हमने गिलगित से कहानी नशर की थी, एक बहुत दर्दनाक कहानी थी, खानदान के दो लोगों को कत्ल कर दिया गया था, तो आपने जैसा कि बताया कि आप मुकदमों के फैसले भी करते हैं, तो शायद आप कुछ मदद कर सकें उनकी। हमारे कहानी लिखने वाले की मंजूर नाम था उनका, मैंने वैसे किया हुआ है ऑफिशियल से भी ताल्लुक किया, लेकिन एक और रब्ता किया, लेकिन मुझे खुशी होती है कि अगर आपस में चीज़ें जब तय होती हैं तो बहरहाल आपको हम ज़रूर कॉन्टेक्ट करेंगे। अच्छा, मोहम्मद यासीन है हमारे साथ सियालकोट से। जी मोहम्मद यासीन साहब।
मैडम
जी वालेकुम सलाम यासीन साहब
जी, गुजारिश ये करनी थी जी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका ये होता है, मैं काफ़ी अरसे से सुनता आ रहा हूँ इसको, तो लोगों की काफ़ी मदद भी हो जाती है, तो ये आपको मुबारकबाद देना चाहता था कि आप बहुत ही ये खिदमत कर रही हैं इंसान की, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए।
बहुत शुक्रिया आपका। असल में तो ये इसका क्रेडिट तो लोगों को ही जानता है, क्योंकि जो कहानियाँ भेजते हैं इतनी अच्छी, और फिर वो लोग जो आते हैं प्रोग्राम में मेहमान बनना कबूल करते हैं, और आपने देखा होगा कि वो हमेशा मसला भी हल कर देते हैं, तो मुझे खुशी है आप प्रोग्राम सुनते हैं और पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो समीन, हम कोशिश कर रहे हैं खुर्शीद साहब को मिलाने की, और वो गालबन बहुत जल्द हमें मिल जाएंगे, लेकिन पिछली जो कहानी हुई अभी हनीफ साहब की बाग कश्मीर से, मुझे उसमें बड़ी हैरत हुई, क्योंकि अक्सर हमें डॉक्टर्स भी ख़त लिखते हैं कि हमने اتنی مشکل سے اتنے سال تک اتنی محنت سے پڑھا اور میڈیکل پاس کرنے کے بعد ہمیں نوکری نہیں ملتی. میں درخواست کروں گی کہ نوکری جو ہے صرف بڑے شہروں میں نہ ڈھونڈیں بلکہ وہ ایسے مقامات پر بھی آئیں جہاں ان کی ضرورت ہو, جیسے کہ باغ کا ذکر آیا. اچھا سردار محمد خورشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خورشید صاحب آپ نے کہانی سنی ہوگی جو اس سے پہلے کہانی ہوئی تھی باغ کشمیر سے؟ جی جی. تو میں حنیف صاحب کی کہانی کے لیے آپ سے کہوں گی کہ آپ تو آپ کے مجھے اندازہ ہے کہ بہت کانٹیکٹس ہیں اور ماشاء اللہ سے آپ اتنے لوگوں کو جانتے ہیں, آپ کے تو طالب علم پتہ نہیں کن کن جگہوں پر بیٹھے ہوں گے. یہ بتائیے مجھے کہ کیا ڈاکٹر کیوں نہیں ملتا ان کے اسپتال کے لیے جبکہ تو تنخواہ بھی دینے کو تیار ہے؟ اچھا انہوں نے اب آ رہی ہے آپ کو آواز میری؟ چلیے آج تو موسم اچھا ہے آپ نکل سکتے ہیں باہر. چلیے آپ میں انتظار کرتی ہوں کہ آپ کا اب آ رہی اب بہتر ہوئی آواز کچھ؟ اچھا تو انہوں نے حنیف صاحب نے کہا تھا کہ انہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے اپنے ڈسپینسری سے جو بنائی ہے انہوں نے اس میں ہر چیز ایمبولینس بھی ہے, تو آپ کچھ کوشش کر سکتے ہیں؟ آپ کے تو اسٹوڈینٹ بھی بہت سی جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے, تو یہ تو ایک بڑا نیک کام ہے. اور ڈاکٹر کوئی این جی او اگر ایسے مل جائے جو کہ ان کے اسپتال کے لیے ڈاکٹر کا تقرر کر دے اور اس کی تنخواہ دیتی رہے تو آپ کے علاقے کی تو بڑی خدمت ہوگی اس میں باغ کی.
چلو میں تو کوشش کروں گا لیکن جو انہوں نے آپ کو سنائی ہے نا بڑی حقیقت ہے, کیونکہ یہ علاقہ جو ہے نا بڑا دشوارگزار ہے, پہاڑی علاقہ ہے, گندے نالے ہیں, اور بالکل یہ حقیقت ہوگی. یہ جو اسپتال تو کسی این جی او نے بنا لیا ہوگا نا جب زلزلہ آیا تھا
جی,
اور اس کے بعد پھر کسی نے نہیں نہ دی تو بےچارے کا جیسے سامان سب پڑا ہوا ہے لیکن ڈاکٹر نہیں ہے چلانے والا.
بالکل. اور آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے, میں حنیف صاحب کو داد دیتی ہوں کہ ان کو یہ آفر کی تھی ان کے بھائی نے کزن نے کہ یہ اپنے گھر بنوا لیں. انہوں نے کہا نہیں گھر نہیں بنائے, گھر تو ہم بنا ہی لیں گے. تو یہ ایک ذاتی قربانی بڑی چیز ہوتی ہے اور اس کی ہمیں عزت اور قدر کرنی چاہیے. اور پلیز خورشید صاحب اگر ہو سکے تو آپ ضرور ان کے اس اسپتال کے لیے کچھ کیجیے گا.
دیکھو نا میں نے آپ نے یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا نا کہ یہ ایک اسکول میں نے بنایا ہے ایسا جہاں یہ جو غریب لوگ ہیں نا اپنے بچوں کو کسی سرکاری اسکول میں یا پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھا سکتے, تو ان کو پڑھاتا ہوں میں اسکول میں. اور یہ میں نے آپ سے شکوا بھی کیا تھا کہ میں نے وہ کوئی صاحب تھے نا جو فیصل آباد میں پڑھے انہوں نے کوئی کالج بنایا ہوا تھا, لیکن وہ وظیفہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو فرسٹ ریئن یا جو میرٹ پہ آتے تھے. تو میں نے ان سے کہا تھا بھائی یہ کوڑے کرکٹ پہ یہ کچرا چننے والا بچہ میرٹ میں کیسے آئے گا, وہ تو نہیں آ سکتا بےچارا, وہ تو کہیں گریڈ میں پاس ہوگا.
امجد ثاقب صاحب کیا بات کر رہے ہیں, مگر میں ایک بات بتاؤں, ابھی ابھی ہم نے بات کی ایک بچی کی جو کہ جس نے ابھی پنجاب میں پوزیشن حاصل کی ہے میٹرک میں, وہ بڑی غریب بچی تھی. اور ایسے کئی بچوں کو میں جانتی ہوں, مطلب یہ کوئی یہ میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ ان بچوں کے لیے پڑھنا آگے جانا مشکل ہے, مگر ایسا نہیں ہے. یہ بچے جب پڑھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تو آپ جیسے لوگ اگر انہیں کوئی انگلی پکڑنے والا مل جاتا ہے تو یہ بہت آگے جاتے ہیں. تو میں ضرور آپ ایسا کیجئے پلیز, آپ کا نمبر میرے پاس ہے اور آپ کہانی لکھ لیجئے. اگر آپ کے پاس وہ کہانی لکھی ہوئی ہے جو آپ نے پہلے ریکارڈ کروائی تھی اپنے اسکول کے بارے میں, تو ہم آپ کی کہانی دوبارہ ریکارڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر ہم بلائیں گے کسی کو, اس دن کوشش کریں گے کہ دیکھیں کوئی خبر. جی فرمائیے. چلیے میں آپ کو پھر خدا حافظ کہتی ہوں کیونکہ اتنی آپ کو ظاہر ہے کہ مزہ نہیں آ رہا ہوگا اس طرح بات کرنے میں بھی. چلیے ہم ایک اور کہانی سنتے ہیں, بہت پیاری کہانی ہے, خوشحال خان خٹک صاحب کی کہانی ہے یہ. اور ذرا آپ سنیں, سننے والے ہمارے یہ ولیج شکر تنگی مردان سے ہے اور ایسی کہانیاں بہت کم میں نے سنی ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی, اسی لیے اس کہانی کو میں پھر سننا چاہتی ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال کا ایک خوبصورت شعر ہے, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. میرا نام خوشحال خان خٹک ہے, میں گاؤں شکر تنگی علاقہ کاٹلنگ ضلع مردان کے پی کے کا رہنے والا ہوں. میں 1 اپریل 1963 کو اسی گاؤں میں پیدا ہوا. میری کہانی بھی کچھ عجیب ہے کہ میرے والدین میں سے صرف میرے والد صاحب جس کا نام یار محمد خان تھا,
خدا اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, چوتھی جماعت تک تعلیم حاصل کر چکے تھے جبکہ والدہ صاحبہ ناخواندہ تھیں, لیکن میری تعلیم پر میری ماں نے نہایت ارغویزی سے کام لے کر غربت میں میری بہترین تعلیم و تربیت کی. میری والدہ صاحبہ خدا اس کو زندہ رکھے, بہت زیادہ مذہبی قسم کی خاتون ہے گھریلو. اوکے, کہا کرتی تھی اس کا ایک بھائی پولیس میں سب انسپکٹر تھا, تو جب وہ میرے لیے وہ روٹی پر چینی لگا کر دیتا تھا تو میں نے کہا اس پر گڑ کا شکر مت ڈالیے, چینی ڈالیے. میرے ماموں کے گھر میں تو چینی موجود ہے, تو کہا کرتی تھی کہ آپ کا ماموں تو تانے دار ہے, آپ کا والد تو کوئی تانے دار نہیں ہے. تو میں دل میں سوچتا تھا کہ تانے دار کوئی بڑا افسر ہوگا کہ جو کہ میرے والد نہیں ہے. تو ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا اپنا بھائی بھی تانے دار ہے اور وہ چینی ہمارے گھر میں بہت زیادہ اب بھی دستیاب ہے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. وہ باتیں میں اب بھی بھولنے کی وہ جسارت نہیں کر سکتا, وہ بات اب بھی میرے ذہن میں ہے. تو میں بہت زیادہ حساس ہوا کرتا تھا, تو ایک ایک بات بھی ہو اردو میں کہتے ہیں ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. بچپن ایسا گزرا بھی ایسا ہوا کہ ایک دن جب میں اسکول چلا گیا تو چارہ نے مجھ پہ جرمانہ لگا تھا غیر حاضری کی. تو میرے پاس وہ چارانے نہیں تھے, ہم گھر سے کوئی پیسے اٹک کے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے. تو میرا ایک ساتھی تھا مجھ سے چند کلاس آگے تھا, عزیز اللہ خان مرحوم ہے ابھی, خدا اس کو بخشے. تو میں نے اسے بتایا کہ بھائی جان مجھے چارانے دے دیجیے کہ میں جرمانہ ادا کر سکوں. تو جب میں نے وہ جرمانہ اسے لے کے داخل کیا تو جب میں گھر آیا میں نے والدہ صاحب کو ریکویسٹ کی تو اس نے پیسے دے دیے. میں اس بھائی کو جب دینے چلا گیا تو اس نے کہا نہیں بھائی بس اپنے ساتھ رکھ لیجیے. تو میں اس کا اب بھی بہت زیادہ مشکور ہوں, اللہ تعالیٰ اسے بخشے. اب وہ پات پا چکے ہیں اسی دنیا میں نہیں ہیں, زمین میں کیسے کیسے چاند انہا ہو گئے. ہم تین بھائی اور چھ بہنوں پر مشتمل ایک خاندان کے طور پر شکر تنگی میں رہ رہے تھے, اس گاؤں میں موجود نہ تھا. جبکہ لڑکوں کا ایک پرائمری اسکول تھا جو کہ گورنمنٹ پرائمری اسکول شکر تنگی علاقہ کاٹلنگ کہلاتا تھا. گاؤں شکر تنگی سے چوتھی جماعت پاس کر کے میں جماعت ششم میں گورنمنٹ ہائی اسکول سوالڈیر ضلع مردان میں داخل ہوا. میٹرک کا امتحان میں نے اسی اسکول یعنی گورنمنٹ ہائی اسکول جمال گڑی سے سائنس میں 479 نمبرات لے کر پاس کیا. اس کے بعد میں پرائمری ٹیچر ٹریننگ کے لیے کوہاٹ چلا گیا. میں گورنمنٹ پرائمری اسکول صادق آباد جمال گڑی ضلع مردان میں بحیثیت پی ٹی سی ٹیچر تعینات ہوا. 1985 میں میں شادی کے بندھن میں بن گیا اور اسی دوران میں نے پرائیویٹ امیدوار کے طور پر ایف اے اور بی اے کا امتحان پاس کیا. اس کے بعد میں سٹی ٹریننگ کے لیے منتخب ہوا. 1989 میں میں نے وہاں سے سٹی کی. اسی دوران سٹی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ میں نے 1989 میں پرائیویٹ امیدوار کے طور پر یونیورسٹی آف پشاور سے ایم اے پشتوں کا امتحان پاس کیا. 1992 میں میں نے یونیورسٹی آف پشاور سے بی ایڈ کیا بحیثیت پرائیویٹ امیدوار, اور 2005 میں میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایم ایڈ کیا. بقول شاعر, جو یقین کی راہ پہ چل پڑے, جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جسے وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. شکر تنگی ایک مردم خیز علاقہ ہے, یہاں کے باسی قدرتی طور پر ذہین ہے. بقول علامہ اقبال, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے چھوٹے بھائی عاشق حسین کی تعلیم پر توجہ دی. عاشق حسین نے میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول جمال گڑی مردان سے پاس کیا اور محکمہ پولیس میں بطور کانسٹیبل بھرتی ہوئے. پھر اس نے ایف اے کا امتحان بطور پرائیویٹ امیدوار پاس کیا اور اب وہ تھانہ سٹی مردان میں ایس ایچ او یا اسٹیشن ہاؤس افیسر تعینات ہے. اس کے بعد میرا بڑا بیٹا ناصر خوشحال خٹک ہے جو کہ ایم اے اردو اور ایم اے اسلامیات بی ایڈ اور ایم ایڈ ہے. میرا دوسرا بیٹا آصف خوشحال خان ایم اے سوشیالوجی ہے اور اب ایم پل اسکالر ہے جو کہ پشاور یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. تیسرا بیٹا جس کا نام بشر خوشحال ہے جو کہ تھرڈ ایئر کا طالب علم ہے اور گورنمنٹ ڈگری کالج بخشالی گجرات میں پڑھتا ہے. میرا سب سے چھوٹا بیٹا حیدر خوشحال ہے جو کہ الخیر ماڈل اسکول کاٹلنگ میں 10th جماعت کا طالب علم ہے.
کی والدین میں سے والد صاحب تو 2003 کو وفات پا چکے ہیں، اللہ اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور والد ابھی 80 سال کی بوڑھی ہیں جو زندہ ہیں انشاءاللہ بقید حیات ہے. کہو تو ہر ٹائم تلاوت کرتی ہیں اور قرآن شریف بھی پڑھی رہتی ہیں. میرا ایک بڑا بھائی تھا اصل خان نام تھا اس کا، تو 25 جولائی 1975 کو پہنچ میں تھے گلگت جاتے ہیں جگلوٹ کے مقام پر، آرمی میں شہید ہو چکے تھے. تو اس کا جو پینشن آتا ہے تو میری والدہ صاحب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیتے ہیں، کہیں مسجدیں بنواتی. ہمارے گاؤں شکر تنگی میں جو مسجد پہ چھت ڈالا گیا ہے تو میرے ماں نے اس پہ لنٹل ڈالا تھا نا، سبھی اس کی میرے ماں والدہ صاحبی کی رقم تھی، اس نے وہ مسجد اسی میرے بھائی کے نام سے بنایا ہے. زندگی کی ان گوناگوں مصروفیات کے باوجود میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ اللہ کی تقسیم پر میں راضی ہوں، میں اللہ میڈ ہوں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو عنایت کیے ہیں میں اس پر اس کا الحمدللہ کہہ کر اس کا شکر بجا لانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ان عنایات پر میں قانی ہوں، اور میں اسی شعر پر کہ مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے، کچھ ہار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم. اگر ہم میں ویژن یا بصیرت پیدا ہو جائے تو یہ پاکستان جنت نظیر دیس ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں دلی بینا بھی کر خدا سے طلب، دلی بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. انگریزی میں کہتے ہیں ویئر دیر از نو ویژن دا پیپل پیرش. اب میں اپنے مشائل کے بارے میں اپنے سامعین کو ایک دلچسپ کہانی سناؤں گا. میں نے اپنے ذاتی پہاڑ میں ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ایک پروگرام بنایا. عربی میں کہتے ہیں من جد وجد، یعنی جس نے کوشش کی اس نے پایا. عطا ترک نے فرمایا تھا معقولیت سے کام لیجئے اور حد سے باہر نکلنے کی بجائے اپنی مشکلات کا اندازہ کیجئے. اس پہاڑ میں میں نے مختلف قسم کے بیج بو دیے، فلاحی یا گم ایکیشیا، کیکر یا ایکیشیا، شیشم یا سسو اور سنتا. اس میں میں نے جانور کو مکمل تحفظ فراہم کیا ہے. میں خود بھی شکار نہیں کھیلتا اور دوسرے لوگوں کو بھی شکار کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا. اس میں اس جنگل میں جسے عام طور پر یہاں کے مقامی لوگ چھوٹا کالام کہتے ہیں، اس میں جنگلی خرگوش، بورے تیتر، سور، گیدڑ، لومڑیاں، خار پوشت اور دیگر جانور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. میرے پاس دیس دیس کے کرنسی نوٹس ہیں اور باندھ باندھ کے سکے یا کوائنز ہیں. میں وہ شوق کرتا ہوں جسے انگریزی میں نیومسمیٹک کہتے ہیں. یہ سکے میں نے اکٹھے کیے جن میں چاندی کے سکے بھی ہیں. اس کے علاوہ اخبارات کے مختلف فائل بھی میں نے ترتیب دیے ہیں، جن میں مختلف اخبارات سے تراشے گئے کارٹون کا فائل، مختلف شاعروں کے فائل بھی میں نے ترتیب دیے ہیں، جیسے کہ خوشحال خان خٹک پر الگ فائل، عبد الرحمن بابا پشتو کے شعر پر علیحدہ فائل، پروین شاکر، علامہ اقبال، فیض احمد فیض، اسد اللہ خان غالب، احمد ندیم قاسمی، اور اس کے علاوہ مختلف شعرا کے فائل کے علاوہ میں نے تعلیمی فائل بھی ترتیب دیے ہیں. مزید برآں میرے پاس ایک زبردست کتب خانہ بھی ہے جس میں قرآن پاک کے مختلف تفاسیر ہیں، جس میں پشتو میں کشاف القرآن، اردو میں تفسیر ماجدی، جواہر القرآن، تفسیر عثمانی اردو، معارف القرآن اور انگریزی ترجمے والے 6-7 قرآن پاک شامل ہیں. اس کے علاوہ میں نے پرانے جواہرات بھی جمع کیے ہیں اور جسے من کے بھی کہتے ہیں، جو کہ یہاں کے آثار قدیمہ سے نکالے گئے ہیں. میں نے بچوں سے اور بڑوں سے خرید کر بطور یادگار رکھ لیے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ سیکری نامی ہمارا ایک علاقہ ہے، جہاں سے پاسٹنگ بدھا یا سو کا بدھا نکالا گیا ہے، جو اب بھی لاہور میوزیم میں محفوظ ہے، جس کی اونچائی 31 انچ اور چوڑائی 21 فٹ ہے، اور جو کہ دنیا کے سب سے قیمتی مجسمہ ہے. مختلف پن بھی بطور شوق جمع کیے ہیں، جن میں پارکر پن، شفر پن، مختلف بال پوائنٹس بھی میں نے اکٹھے کیے ہیں. ڈائری لکھنا بھی میرا ایک پسندیدہ مشغلہ ہے. ان میں سے میں خوبصورت اشعار بھی لکھتا ہوں. میرے سامنے افلاطون کا ایک قول ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بچے اندھیرے سے ڈرے تو کوئی تعجب نہیں، لیکن بالغ لوگ روشنی سے ڈرنے لگے تو یہ حیرت کی بات ہوگی. اور ریڈیو سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. جارج برنارڈ شاؤ کہتے ہیں
progress is impossible without change and those who cannot.
تو سامین یہ بہت ہی زبردست ایک کہانی تھی خوشحال خان خٹک کی, اور ان کی آپ نے سنی. انہوں نے اپنی کہانی میں ایک جگہ یہ لکھا تھا کہ میں بس دور کے نگر کا باسی ہوں, اس لیے ان کا چرچا نہیں ہوا, میں نے جو کچھ کام کیے. تو اسی لیے آج ہم نے دوبارہ ان کے کام کا چرچا کیا ہے, کیونکہ واقعی یہ کام, آپ سوچیے کہ ایک ایسا جنگل بنانا جسے چھوٹا کالام کہا جا سکتا ہے, اور انہوں نے جانور جو ہیں بہت ہی نایاب قسم کی نسلیں ان کو بچایا, خود شکار نہیں کرتے, لوگوں کو بھی شکار نہیں کرنے دیتے. تو ایسے لوگ اور بھی پیدا ہونے چاہیے, کیونکہ پاکستان کو ماحولیات کے لحاظ سے بچانے کے لیے ایسے لوگوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے. خوشحال خان صاحب سے ہم کسی دن ملاقات کریں گے اور بھی تفصیل سے. کچھ کالرز کو لیتے ہیں. فیصل آباد سے ناصر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم ناصر. ناصر, اچھا یہ ناصر اگر نہیں ہے تو راجن پور سے ناصر اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی ناصر اللہ صاحب, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج ہمارے فون کٹ رہے ہیں, تو بیچارے سارے ہمارے کالرز جو ہیں غائب ہو چکے ہیں. بلوچستان سے واصف ہیں ہمارے ساتھ. واصف السلام علیکم. واصف آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, کہاں سے فون کر رہے ہیں؟
بلوچستان واشق ضلع سے باجی, ہزار خان سپاہی میں بات کر رہا ہوں, ایف سی سے.
اچھا اچھا, تو کیسے ہیں آپ؟
جی جی بس بالکل الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. آپ کی دعائیں, آپ سناؤ کیسے, ٹھیک اور خیر سے؟
میں بالکل ٹھیک ہوں, مگر میں نے اکثر یہ شکایت سنی ہے کہ آج کل ہماری نشریات نا بلوچستان میں بہت خراب سنائی دیتی ہیں. یہ بات صحیح ہے یا اب صاف ہو گئی ہیں کچھ؟
جی جی بالکل, حالات بالکل پاکستان کے ہمارے ملک بلوچستان میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. مقصد یہ ہے کہ جو کہانی آپ کی بہت مجھے اچھی لگی, جو جہاں اسپتال میں ڈاکٹر نہیں وہاں ڈاکٹر آپ مجید کرو, ہم خاص بلوچ بات کر رہے ہیں. اور جو کوئی مقصد یہی ہے, بولتے تن صفا من صفا کول محمد مصطفیٰ, ٹھیک ہے؟ تن کا مقصد یہ ہوتا ہے دل کے بعد, جب انسان ارادہ کر تو ہر بات انسان کی آسان ہو جاتی ہے.
اچھا وہ جو ہے آپ جو ہیں آپ اس کے امن و امان کی باتیں کر رہے تھے, تو مجھے یہ سن کے اور بھی خوشی ہوئی, کیونکہ میرا سوال یہ نہیں تھا, لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ سب سے اچھی بات ہوئی. لیکن میں آپ سے پوچھ یہ رہی تھی کہ ہماری جو آواز ہے وائس آف امریکہ کی, آپ کے یہاں صاف سنائی دیتی ہے یا گڑبڑ ہے اس میں؟
نہیں نہیں بالکل آپ کی بہت ہمیں بہترین لگتی ہے, بہت اچھی لگتی ہے ماشاء اللہ, بہت بھی آپ اچھی بولتی ہو ماشاء اللہ. آپ کی ہم باتیں سن کر یہاں مطمئن ہو گئے, ہم بس نمبر وہاں سے ریڈیو کال سے سینڈ کر کے آپ کے جو بات کرنے لگے ہیں, جتنے ہمارے فورس کے لڑکے ہیں آپ کو سلام کر رہے ہیں.
میری طرف سے سب کو وعلیکم السلام, بہت شکریہ, اور ہم سب کا, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام. تو بلکہ اگر آپ نام لینا چاہیں تو جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں ہمیں.
جی جی میرا نام آزار خان بلوچ ہے.
جی اور باقی لوگوں کے؟
جی جی بالکل فال سے جو لڑکے ہیں ہمارے ایسے کے سارے آپ کو سلام کریں.
مجھے پیچھے سے آواز آ رہی ہے, ساتھ میرا نام بھی لے دو, ان کا نام کیا ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے؟
جی جی ایک منٹ ویٹ کرو, آواز آپ کے کلیئر نہیں آ رہی ہے فون سے.
اچھا چلیے ٹھیک ہے, تو بھائی ہم سوری آپ لوگوں کے نام سب کے نہیں سنا رہے, لیکن یہ کہ کبھی آپ اگلے پروگرام میں آئیے گا اسی طرح فون کیجیے گا, ہم آپ سب کی آواز ضرور سنائیں گے. تو اور گلرخ ہمارے ساتھ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ماسٹر عبدالرزاق بھی جا چکے مایوس ہو کے. تو سامعین ہمارے بہت سے کالرز آج ہمارے ساتھ تھے, اور ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے فون ملایا, ہم سے باتیں کرنے کی کوشش کی, لیکن افسوس کہ قصور آپ کا نہیں, قصور ہمارے ٹیلی فون لائن کا ہے کہ آپ سے ہماری بات نہیں ہو سکی. تو گلرخ کوئی برا نہیں سمجھے گا, گلرخ تو بڑی محبت سے آپ کی تمام کالز ملاتی ہیں, اور ہو سکتا ہے تو دوبارہ فون بھی کر لیتی ہیں آپ کو. تو چلیے میں آپ سے ایک دفعہ پھر تاکید کر دوں کہ اپنے پروگرام کے لیے آپ کی کہانیوں کا مجھے انتظار رہے گا. اس میں ایک درخواست یہ ہے کہ پتے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں, اس پہ آپ کہانی بھیج سکتے ہیں اپنی, پاکستان کے ٹکٹ لگانے پڑیں گے. لیکن آپ کہانی کی کاپی رکھنا بھول جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اکثر جب کہانی ہوتی ہے ریکارڈ نہیں ہو پاتی. تو کہانی کی کاپی اپنے پاس رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے, اور گلرخ کو بھی خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.